لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tauheed-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا
إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو نہیں ملی. 1,24,000 نبی گزرے، ان کی امتیں گزری، ہر دور میں اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، لیکن جو نعمت امت محمد مصطفیٰ کو ملی ہے وہ نعمت کسی کو نہیں ملی. کہ ہمیں اللہ نے اپنی توحید کا عقیدہ نصیب فرمایا کہ ہم اس رب العالمین کی ربوبیت و الوہیت و وحدانیت کا اقرار کریں، اور تمام دنیا سے ہمیں چھڑا کے اپنے دروازے پہ جھکنا سکھا دیا. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کوئی بتوں کے آگے جھکتے رہے، کوئی سورج کے آگے جھکتا رہا، کوئی چاند کے آگے جھکتا رہا، کوئی درختوں اور دریاؤں کے آگے جھکتے رہے، کوئی جانوروں اور سانپوں اور بچھوں کے آگے جھکتے رہے، لیکن یہ فضل ہوا ہے تو اس امت پہ ہوا ہے کہ صرف ایک آگے جھکے اور اسی سے مانگے اور ساری کائنات کے آگے نہ جھکے. یعنی رب ملا تو رب العالمین ملا، یوں سمجھیں، اور کعبہ ملا تو ہدل للعالمین ملا، اور کعبہ ملا تو ہدل للعالمین ملا، اور میرا مدنی ملا تو رحمت للعالمین ملا. تو اس امت کی خوش بختی کا کوئی حد اور کنارہ ہو سکتا؟ اب بھی دنیا اپنی ترقی کے عروج پہ پہنچ گئی ہے، مادیات میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں ستاروں پہ کمندے ڈال دی گئی ہیں، اور اب جناب مریخ اور چاند کو مسخر کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی دنیا اور کوئی دنیا کا مذہب اتنا بڑا اجتماع جو اللہ کے گھر کا ہوتا ہے مقابلہ کر سکتا؟ آج تک دنیا پوری کائنات کا آپ مطالعہ کریں، حضور پاک کے مقابلے پہ کوئی ذات پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ ہماری خوش بختی ہے، اس لیے سارے دل سے کہہ دیں کہ الحمدللہ. اور کل میں نے ایک بات کی تھی جس پر ایک بھائی نے بعد میں مجھے لکھا ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. بات میں نے یہ کی تھی کہ اللہ کے انبیاء اور خاص طور پر ہمارے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جو ہیں ہر گناہ سے پاک ہیں. یہ بات میں نے کی تھی کہ انبیاء معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں. اس پر میں نے اپنی طرف سے تو بڑی کوشش کی تھی، خدا جانے میرے بھائی کو بات سمجھ نہیں آئی. کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبوت سے پہلے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نبوت کے بعد ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت کا راج عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پہلے بھی پاک ہیں اور بعد میں بھی پاک ہیں. اس کی وجہ سمجھیے, اس کی وجہ کو تو ذرا ٹھنڈے دل سے آپ ضرور شریف پڑھیں اور میں بات عرض کروں. بڑے سے بڑا آدمی یاد رکھو غلطی اور گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ مرتبہ انبیاء کو بخشا ہے کیونکہ میرے مدنی کا ہر عمل, ہر قول, ہر فعل جو ہے وہ امت کے لیے قیامت تک نمونہ ہے. ٹھیک ہے بات. اگر نبی سے بھی خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی گناہ والی بات ہوتی تو پھر وہ نمونہ کیسے بنے؟ نمونہ تو تب بنے گا جب ہر چیز سے پاک ہو. اس میرے بھائی نے دو سوال لکھے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئے. ایک تو انہوں نے قرآن مقدس سے حوالہ دیا ہے کہ جی قرآن پاک میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی گناہ کا ارادہ کیا, بی بی زلیخا والے قصے میں. تو یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ بی بی زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا. اگر ہم نہ بچا لیتے تو نہ بچ سکتا یوسف علیہ السلام, تو لہذا نبی کے دل میں اتنی بڑی بات کا آ جانا اور ارادہ کر لینا جو ہے یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا. ایک وہ کہتا ہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ پاک کا کیا مطلب ہے. آپ کو اس کے اعتراض سمجھ آ گیا ہے؟ نمبر دو اس نے جو اعتراض لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفتح جو قرآن میں موجود ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس میں اللہ نے لکھا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, کہ میرا مدنی تیرے پہلے گناہ بھی معاف اور تیرے آئندہ آنے والے بھی معاف. اگر کہتے ہیں گناہ نہیں تھا تو پھر معاف کرنے کا کیا مطلب؟ کہیے بات. کیونکہ ایک بھائی نے ایک بہرحال ایک بڑا اچھا اعتراض اس نے کیا ہے, خدا کرے کہ نیت سمجھنے کی ہو. کیوں اعتراض؟ برائے اعتراض سے تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ تو لڑائی بڑھ سکتی ہے, جھگڑا بڑھ سکتا ہے, مسئلہ نہیں حل ہوتا. مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب نیت سمجھنے کی ہو اور سمجھانے والے کی نیت بھی سمجھانے کی ہو. دونوں کے دل پاک ہوں تو مسئلہ ایک منٹ میں ختم ہو سکتا. اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں, یاد رکھو اللہ کے نبی ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جتنا حسن و جمال اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا آدھا تو ملا ہے صرف حضرت یوسف کو اور آدھا ملا ہے ساری کائنات کو. حضرت یوسف نبی ہے اور صرف نبی نہیں, یاد رکھو نبی ہے, باپ بھی نبی ہے اور خود بھی نبی ہیں. حضور نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم, یعنی باپ بھی نبی, دادا بھی نبی. یوسف یعقوب کا بیٹا ہے, یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے, اسحاق اسماعیل کا تعلق ہے. اب دیکھیں دادا بھی نبی, باپ بھی نبی اور یوسف بھی نبی ہے. اب لمبے واقعے میں نہ جائیں, اس قصے کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ اس مقدمے کا کردار کون ہے. سب سے پہلی ذات میرے اللہ کی ہے, سمجھو مسئلہ. اور دوسرا اس مقدمے میں کردار یوسف ہے, اور تیسرا بی بی زلیخا. خدا جانے نام زلیخا تھا, رائل تھا, یہ بھی اللہ جانے مولویوں نے لکھا ہوا ہے, ورنہ قرآن نے نام نہیں لکھا زلیخا. قرآن کہتا ہے امرأۃ العزیز, کہ عزیز کی بیوی. اللہ بہتر جانے نام کیا تھا, یہ اسرائیلی روایات ہیں اور بالکل کمزور ضعیف ترین روایات ہیں جنہوں نے لکھا ہے. زلیخا نام تھا کسی نے کہا, رائیل نام تھا کسی نے کہا, کچھ تھا. بہرحال جب قرآن نام نہیں لیتا تو ہم کیوں لیں؟ قرآن کہتا ہے کہ امرات العزیز ہے. بہرحال ایک مشہور بات پہ مسئلہ سمجھانے کے لیے زلیخا میں کہتا رہوں, لیکن زلیخا نام کی کوئی بات پکی نہیں ہے. ایک بات سمجھ لیں, اب پہلا یوسف علیہ السلام اور دوسرا بی بی زلیخا اور تیسرا امرات العزیز یعنی اس عورت کا خاوند, یہ وہ لوگ ہیں جو اس مقدمے میں, اس معاملے میں, اس مسئلے میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت واقعہ جو تھی وہ کیا تھی. ٹھیک بات ہے نا؟ اب جناب دیکھیں قرآن مقدس کیا کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن موجود ہے. بی بی زلیخا نے جمال یوسف علیہ السلام سے مغلوب ہو کر, متاثر ہو کر انتظام کیا, اہتمام کیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام جن کو خریدا ہوا تھا اور ایک غلام کی حیثیت میں اس گھر میں زندگی گزار رہے تھے, انہیں بڑے بہانے سے بلایا اور انتظام یہ کیا کہ جوں جوں یوسف آتے جائیں دروازے بند ہوتے جائیں. کیا یوسف علیہ السلام کا کوئی ارادہ ہے؟ ہاں جی, بلانے والی کون ہے؟ زلیخا ہے. انتظامات کرنے والی کون ہے؟ زلیخا ہے. اب دروازے بند ہو گئے, لمبی چوڑی بات ہے. بہرحال جب سارے دروازے بند ہو گئے, یوسف علیہ السلام اندر آ گئے, تو اب قرآن پاک کہتا ہے کہ اس نے اس وقت اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ دروازے بند. قالت ہائی تلک, اب آگے قرآن کہتا ہے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. اللہ کا قرآن ہے. جب بی بی نے دروازے بند کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یوسف آگے بڑھے, مجھے اپنے سینے سے لگا لیں, میری تمنا پوری کر دے, فوراً یوسف کی زبان سے کیا نکلا کہ معاذ اللہ, مجھے اللہ کی, میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں, تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہ ربی احسن مثواي, اگر تو اپنے پالنے بولنے کا کھانے کھلانے کا بدلہ یوں لینا چاہتی ہے, تو نے تو مجھے چند دن پرورش کی ہے, میں اپنے اصلی رب کو کیسے بھول جاؤں؟ اس لیے آگے لفظ آیا انہ ربی, تحقیق میرا رب وہ ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے, جس نے مجھے یعقوب کے گھر میں پالا ہے, جس نے مجھے بھائیوں نے کنویں میں گرایا وہاں میری حفاظت کی ہے. اگر میں بھی غلطی کر کے ظالم بن جاؤں تو ظالم تو کبھی پناہ اور فلاح نہیں پا پکڑ سکتے, میں اپنے اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں معاذ اللہ. اور جو آدمی اس وقت بھی کہتا ہے معاذ اللہ اور آنے کے وقت بھی ارادہ نہیں ہے, اسی سے اندازہ لگائے کہ کیا یوسف نے گناہ کا ارادہ کیا تھا. اب آگے صرف لفظ یہ ہے جس میں آ کے کچھ علماء کو بھی خدشہ پڑا ہے, وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ. اللہ فرماتا ہے بالا قد, اب سمجھیں جہاں مولویوں کو دھوکہ لگا, قرآن کہتا ہے بالا قد ہمت بھی, تحقیق پکی بات ہے کہ بی بی زلیخا نے ارادہ کیا, اور آگے قرآن کہتا ہے وہ ہم بھی, ہاں اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، لیکن پہلے ارادے کے ساتھ با موجود ہے، لام موجود ہے، قد موجود ہے، اور دوسرے ارادے کے ساتھ نہ لام ہے نہ قد ہے نہ حرف تحقیق ہے، بلکہ درمیان میں باب عطف ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اس کا ارادہ کچھ اور تھا اور یوسف کا ارادہ کچھ اور تھا. سمجھ آ رہی ہے بات میری کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ دروشی پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. اب دیکھو اللہ نے قرآن میں پہلے کہا نا وا قسمیہ ہے کہ والا قد ہمت بھی، کہ تحقیق پکی بات ہے، پختہ بات ہے کہ بی بی نے تو ارادہ کیا لیکن یوسف نے بھی ارادہ کیا. اب آگے قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہتا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف سے برائی کو پھیر لیا. سمجھو قرآن، ہم نے کس کو پھیر لیا؟ برائی کو. سمجھو سمجھو، کذالک لنصرف عنہ، ہم نے یوسف سے کیا پھیرا؟ برائی کو. یعنی برائی یوسف کی طرف بڑھ رہی تھی، برائی کو پھیرا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یوسف کو پھیر لیا، کہ یوسف برائی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ یوسف کو پھیرا. قرآن کہتا ہے نا میرا یوسف تو پہلے بھی پاک تھا، اب بھی پاک ہے، وہ برائی جو بڑھ رہی تھی ہم نے برائی کو پھیر لیا. تو بڑھنے والی برائی تھی کہ بڑھنے والا یوسف تھا؟ ہاں جی سمجھ آ رہے ہیں مسئلہ کہ کیا بڑھ رہا تھا پیغمبر کی طرف؟ برائی پر. اللہ نے کس کو پھیرا؟ اچھا اگر یوسف بڑھ رہے ہوتے، اللہ فرماتے یوسف بھی بڑھ رہا تھا، ہم نے یوسف کو پھیرا، لیکن اللہ فرماتے ہم نے سو اور فاشا کو پھیرا. اب دونوں کے ارادے کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اگر قرآن میں غور کریں تو پیغمبروں کی شان واضح ہو جائے گی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں غور کرو، زلیخا نے دروازے بند کیے، اس کا ارادہ بھی واضح معلوم ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ سے پناہ پکڑی اور اس کے بعد دوڑنے کی کوشش کی اور دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا. وہ بند کرنے والی، وہ کھولنے والا، جو گناہ کرتا ہے وہ بند کرتا ہے، جو بچتا ہے وہ کھول کے بھاگتا ہے. معلوم ہوا اس کا ارادہ بند کرنے کا تھا اور یوسف کا ارادہ دوڑنے کا تھا. اب دوڑے وقت تت کبھی سہو، اب بی بی زلیخا پیچھے بھاگ کے پکڑ رہی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب دروازے پہ کھلتے کھلتے چلے گئے اور آگے آئے تو کیا دیکھا کہ امرات العزیز، وہ عزیز اس کا خامد آگے آ رہا ہے. یوسف کو بھاگتے دیکھا، زلیخا کو بھاگتے دیکھا، یوسف کے قدم رک گئے، زلیخا کے قدم رک گئے، اور عزیز جو تھا وہ کھڑا پریشان ہو گیا کہ واہ کیا کیا ہے، کہ یوسف بھی دوڑ رہا ہے، زلیخا بھی دوڑ رہی ہے، اور دونوں کے چہروں پہ رنگ ہے. وجہ کیا ہے کہ یوسف پریشان ہے؟ حضرت نے روکا، فرمایا کیا بات ہے؟ یہ سارا قرآن پاک اگر ہم پڑھتے تو کبھی نبیوں کی ذات پہ ہمیں شک پڑنے کی ضرورت بھی. یاد رکھو ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک ہے، اور زنا تو بڑی چیز ہے، میرے انبیاء کی تو غلط نظر نہیں اٹھتی ہے. ورنہ پھر نبی اور غیر نبی میں بات کیا رہے گی؟ انبیاء اور غیر انبیاء میں بات کیا رہے گی؟ اور پھر دیکھیں اگر ایک عام آدمی بھی متاثر ہو سکتا ہے انبیاء کی شان، اللہ اکبر اللہ اکبر. اندازہ کریں، بی بی عائشہ میرے مدنی کی بیوی ہے، اور بیوی کا بدن اللہ نے خاوند پہ حلال کیا ہے، لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے بدن پر کبھی محمد مدنی نے نظر بھی نہیں ڈالی. نہ بیوی کے بدن پہ نظر ڈالنا منع ہے، ارے خاوند کے لیے بھی منع ہے کوئی؟ بھائی بیوی خاوند پہ حلال ہے کہ نہیں؟ خاوند بیوی پہ حلال ہے کہ نہیں؟ سارا بدن دیکھ سکتا ہے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور نے میرا بدن یعنی خاص حصے پہ کبھی نظر نہیں ڈالی، اور کہتی ہے واللہ ما رأیت منہ، اور میں نے بھی حضور کے بدن پہ کبھی نظر نہیں ڈالی. ایسے نبی جن کی تو نظر حلال بھی اپنی بیوی کے بدن پہ نہ پڑے، جن کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ جب میں حضور کا نام لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، مسجد نبوی سے باہر جا رہے ہیں، بیوی آئی ملنے کے لیے، حضور اعتکاف میں بیٹھی ہے، آپ کی بیوی ہے آپ کو ملنے آئی مسجد میں، حضور اعتکاف کی حالت میں ہیں، حضور نے فرمایا اچھا چلو تاکہ مسجد کے دروازے تک میں بھی جا کے بیوی کو چھوڑ آؤں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے دو صحابی گزر رہے تھے، حضور نے فرمایا انار اس لکوا، میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا ہادی زوجتی وانا محمد الرسول اللہ. میں میرے صحابہ سن لو، میں محمد مدنی ہوں یا میری بیوی ہے؟ صحابہ رونے لگ گئے، انہوں نے کہا حضور آپ کے بارے میں بھی کبھی شبہ ہو سکتا ہے، آپ کے بارے میں بھی کبھی خیال آ سکتا ہے. آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری کمجری دم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. میں نے وضاحت کر دی کہ کہیں تمہارے دلوں میں برا خیال آ جائے، تمہارے دلوں میں غلط خیال آ جائے، میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اللہ کا نبی، یاد رکھو میرا آقا محمد مصطفیٰ. میرے عزیز اگر پورے قرآن پہ غور کرو، قرآن تو قرآن ہے، دعا کرو اللہ کرے زندگی میں بھی زبان پہ قرآن ہو اور موت آئے تو زبان پہ قرآن ہو. قرآن سناتے سناتے زندگی گزرے اور قرآن زبان پہ ہو اور موت آئے، اور قیامت میں جب ہم کھڑے ہوں تو کہہ سکے مالا کوئی عمل تیری دربار میں نہیں لے آیا، ذمہ دار بھی اپنے میراثی کی عزت کرتے ہیں، میں تیرا نام لیوت ہوں. اب دیکھیں جناب عزیز آگے آ گیا، اللہ اکبر. قرآن کہتے عزیز نے کیا پوچھا، اب عزیز نے بیٹھ گیا کیا بات ہے، تو بی بی زلیخہ پہلے بول پڑی، کیوں وزیر کی بیوی تھی نا بھائی، زور ہو تو زور بولتا ہے نا. یوسف علیہ السلام تو غلام تھے، مسکین تھے، ان کے پاس تھے، وہ کیا بولنے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، لیکن زور نہیں ہے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. اب کون بولی ہے، بی بی زلیخہ. عورت کی فطرت ملاحظہ کریں، پہلے دعوتیں دے رہی ہے، اب کیا کہتی ہے، ما جزاء من اراد باهلك سوءا. کہ اے عزیز مصر، تو اتنا بڑا وزیر ہے، اس مجرم کی کیا سزا ہے جس نے تیری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ اب الزام لگانے والی کون ہے؟ حاجی ذرا غور کرو، اگر ہم نبیوں پہ الزام لگائیں زلیخہ والے کھاتے میں کھڑے ہوں گے، یوسف والے میں. نبی پہ الزام لگانے والی کون ہے؟ زلیخہ ہے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں. اچھا اب کہا کہ اس کا کیا سزا ہے، اور پھر سزا بھی خود سنا دی کہ ہاں اس کو قید خانے میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک دیا جائے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ تھی تو بڑی سمجھدار، پہلے کہا الا ان یسجن، کہ یا تو قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک. عذاب دردناک کا پیچھے ذکر کیا، قید کا پہلے ذکر کیا، کہ چلو قید میں ڈال دیں، بعد میں چھڑا لوں گی، دیکھا جائے گا. ابھی تو جان بچانے کا مسئلہ ہے نا عزیز مصر کے سامنے، عذاب العلیم کو متاخر کر دیا. اب جناب عزیز مصر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف کہ یوسف تم کیا کہتے ہو. اگر یاد رکھو پہلا گناہ یوسف کے ذمے لگاؤ گے تو پھر اگلا گناہ بھی لگانا پڑے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے جب آدمی ایک گناہ کرے تو پھر 100 گناہ کرنا پڑتا ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے. اگر یوسف نے ارادہ کیا تھا اور تمنا کی تھی، اب کیا کہتے ہیں، قال ہی راودتنی. حضرت یوسف نے فرمایا عزیز مصر سچی بات پوچھے تو اسی نے بہلایا پھسلایا، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں. اگر پہلے ارادہ کیا ہو تو اب نعوذ باللہ پیغمبر نے جھوٹ بھی بولا ہے، نبی جھوٹ بھی بولتے ہیں. اس لیے عقیدہ رکھو مسلمانوں کے نبی پاک ہوتے ہیں، نبی پاک ہوتے ہیں، انبیاء پاک ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی. اگر ان کی زبان سے بھی غلط بات نکلے تو دشمن کو کیا جواب دو گے کہ حج کا جو حکم ہے پتہ نہیں سچا ہے پتہ نہیں جھوٹا ہے. ان کی زبان پر بھی میرے اللہ کے پیرے ہیں، زبان ہلتی نہیں جب تک حکم نہیں آتا. اب دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اللہ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. حضرت یوسف نے کہا کہ عزیز اسی نے بہلایا پھسلایا پھندا بنا کے مجھے پھانسنا چاہا، میرا تو کوئی گناہ نہیں. اب عزیز کہتا ہے کبا تو ہونا چاہیے جو تیری صفائی دے. اللہ پاک نے فرمایا ایک زلیخا تھی، ایک یوسف تھا اور ایک میری ذات دیکھنے والی تھی. مجھے میرے نبی کی عصمت کا پتا ہے، مجھے زلیخا کے غلط ارادوں کا پتا ہے، اور کوئی گواہ نہیں. ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے، حکم دیا کہ تو بول، میرے انبیاء کی عزت کا مسئلہ پیدا ہو گیا. وشاہد شاہد من اہلہا، ان کے خاندان کا بچہ. بعض علماء نے لکھا بچہ نہیں تھا، کوئی بوڑھا تھا، چلو بوڑھا تھا یا بچہ تھا، کوئی تھا، ان کے خاندان کا ہے. اس نے کہا عزیز مصر اگر حقیقت دیکھنی ہے، حقیقت واضح ہے، ان کا نا قمیص قد من قبل فصدقت وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اس گواہ نے کہا کہ عزیز مصر تو وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے عقل سے خالی ہے. کرسیاں تو مل جاتی ہیں نا، ہر قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، مجرم تیرے سامنے کھڑا ہے، مدعی تیرے سامنے کھڑا ہے، دونوں کے بدن پہ نظر ڈال. زلیخا پکڑ رہی تھی تو قمیص کہاں سے پھٹتا؟ پیچھے سے پھٹتا. نے کہا تیرے سامنے واقعہ تو موجود ہے، تو کیا سوچ رہا ہے؟ فلما را قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. عزیز مصر نے کہا کہ ابھی بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس نے جناب نظر ڈالی، نظر ڈالی تو یوسف کا قمیص کہاں سے پھٹا ہوا تھا؟ ہاں جی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اب عزیز نے کیا کہا؟ عزیز نے کہا انہ من کیدکن. اس نے کہا یوسف یہ عورتوں کا مکر ہے، یہ سب کچھ اس کا قصور ہے، تو پاک ہے. اب عورت کا خاوند بھی کہے پاک ہے اور مولوی کہے پاک نہیں تو میں کیا کروں؟ اب خاوند نے کیا کہا، یوسف پاک ہے یا قصور ہے؟ ہاں جی یوسف علیہ السلام پاک ہے. اب آگے کہ یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک. عزیز کہنے لگا یوسف آپ چھوڑے اس عورت کو، اور بیوی کو کہنے لگا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو اللہ سے. گناہ کس کے ذمہ لگایا، بیوی کے یا یوسف کے؟ یوسف نے زنان سے کہا کہ تم تو چھوڑو بس، چونکہ تم تو پاک ہو تم سے کیا بات کریں. اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک. اب یوسف کی بھی گواہی آ گئی اور اس کے بعد اس کے خاوند کی بھی گواہی آ گئی، اور میرے اللہ کی گواہی کیا آئی کہ ہم نے برائی کو پھیرا، یوسف کو نہیں پھیرا، تو یوسف پاک ہو گیا. اب جناب آخر میں دیکھیں کہ باقی زلیخا بچ گئی ہے، یوسف قید خانے میں بیٹھا ہے، پروانے چلے گئے آزادی کے کہ آپ آ جائیں، آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے. حضرت یوسف نے جب پروانہ پڑا، سپرنٹنڈنٹ جیل آیا کہ جناب آپ چلیں، بادشاہ آپ کی انتظار میں. فرمایا میں تو قید خانے سے باہر نہیں نکلتا. ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. انہیں کہا جی میں قید خانے سے باہر نہیں جاتا. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن. انہوں نے کہا پہلے ساری مصر کی عورتوں نے جو الزام لگائے ہیں ان کا فیصلہ کرو کہ میں اللہ کا نبی پاک ہوں کہ نہیں ہوں، میں تو نہیں آتا جیل سے باہر. آ گئے، اب دیکھیں جی وہ زلیخا جس نے سارا پلان بنایا تھا کیا کہتی، کانت امرأت العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه انه لمن الصادقین. اب جناب زلیخا بھی آ گئی، بادشاہ نے پوچھا زلیخا اب تو بات کھول دے، اس نے کہا بادشاہ کیا پوچھتے ہو، اب تو بات ساری کھل گئی ہے، میں نے پھندا ڈالا تھا، یوسف پاک ہے، یوسف سچا ہے. اب خاوند بھی کہے کہ یوسف پاک ہے، زلیخا بھی کہے کہ یوسف پاک ہے، اللہ بھی کہے کہ یوسف پاک ہے، تو پھر میں تو نہیں سمجھا سکتا مولوی کو. اچھا باقی ہاں ایک بات رہ گئی ہے کہ چلو شیطان سے بھی پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، بھائی گناہوں پہ آمادہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہاں جی، گناہ پر کسی کو بھڑکانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے نا، وہی دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے نا. چلو اس سے بھی پوچھیں، شیطان بھی کہتا ان عبادی، ایک جگہ کہتا الا عبادک منہم المخلصین، میرا اللہ تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا، جو عباد مخلصین ہیں ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا. اور یوسف کے بارے میں خدا نے کیا کہا، انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو میرا خالص بندہ ہے، وہاں تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب اندازہ لگائے کہ اللہ کا نبی یوسف پاک ہے کہ نہیں پاک ہے. عقیدہ صاف رکھو، انبیاء پاک ہیں، نبی پاک ہیں، اور جہاں جہاں قرآن میں کوئی غلطی کا ذکر آیا ہے یا حدیث میں کوئی غلطی کا ذکر آیا ہے عقیدہ رکھو اور سمجھو، اگر وہ غلطی نہ ہوتی امت کو قیامت تک دین سمجھ رہا تھا. مثلاً ایک بات سنیں، میرا مدنی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ لیتے جلدی، سارے حضرات سارے محبت سے درود شریف پڑھ، پاک نے نماز پڑھائی، نماز تھی چار رکعت، حضور نے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور انسیت ام قصرت الصلاۃ، حضور آپ بھول گئے یا نماز چھوٹی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا ماں نسی تو میں بھولا بھی نہیں ہوں اور نماز بھی چھوٹی نہیں ہوئی. اب صحابی ادب کے بارے کیسے بات کرے، حالانکہ حضور نے چار رکعتوں کے بجائے کتنی پڑھائی؟ دو رکعتیں. صحابی نے پھر کہا، انہوں نے کہا انسی تو ہم کو سیرت الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور یا تو آپ بھول گئے ہیں یا پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ چار کی آج دو پڑھائے. اچھا خدا کی شان دیکھو، میرے مدنی فرماتے ہیں ماں کو سیرت الصلاۃ و ما نسیت، ہونا میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. صحابی نے تیسری بار کہا، اب جب صحابی کا اصرار بڑھ گیا، حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، صدق الیدین، یہ میرا صحابی ٹھیک کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا حضور کہتا تو ٹھیک ہے، آپ نے پڑھائی تو دو رکعتیں ہیں. حضور پاک نے پھر دو رکعتیں پڑھا کے نماز پوری کی. اب دیکھو حضور پاک نماز میں بھولے ہیں، بظاہر آپ کا بھولنا ہے، لیکن اگر میرا بدنی نماز میں بھول نہ جاتا تو امت کو قیامت تک نماز میں بھولنے کا مسئلہ کون سمجھاتا؟ جو نماز حضور کے لیے بھولنا تھا لیکن امت کے لیے دین بن گیا کہ نہیں بن گیا، ورنہ اللہ جبریل بھیج کے نہیں بتا سکتے تھے کہ حضور آپ ابھی دو رکعت پڑھے ہیں. حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے، جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے. حضور نے جب سلام پھیرا، آپ نے فرمایا تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے جو اتار دیا ہے جوتا. انہوں نے کہا مجھے تو جبریل نماز میں کہہ گیا ہے کہ جوتے میں کچھ مٹی لگی ہوئی ہے. اگر جبریل آ کے جوتے کی مٹی کی خبر دے سکتا ہے تو رکعتوں کی خبر نہیں دے سکتا، لیکن یہاں حکمت تھی کہ نہ دینا تھا تاکہ امت قیامت تک مسئلہ سیکھ جائے کہ دو رکعتوں میں سلام پھر جائے تو نماز کیسے پوری کرے. اس لیے ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی بظاہر ہمیں غلطی نظر آئے گی لیکن امت کے لیے وہ ضابطہ بنتا چلا جائے گا. ایک دن میرا مدنی سفر کر کے آ رہے ہیں, صبح تہجد کا وقت قریب ہے, سفر میں میرا مدنی اور قافلہ تھکا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بلال حاضر یا رسول اللہ, فرمایا ہم سو جاتے ہیں تم بیٹھے رہو جاگتے رہو بالکل نہ سونا تاکہ صبح کی اذان ہو جائے ہماری نماز نہ رہ جائے. حضرت بلال نے کہا حاضر یا رسول اللہ, حضور سو گئے, قافلہ سو گیا, صحابہ سو گئے, تھکے ہوئے ہیں, سارے سو گئے. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے اونٹ کا پلان جو ہوتا ہے نا جی, وہ اونٹ کا پلان رکھ لیا اور یوں ٹیک لگا کے بالکل مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ جوں صبح صادق نکلے گی تو میں اذان دوں گا تاکہ نماز میں دیر نہ ہو جائے. کہتے ہیں میں جو ٹیک لگا کے بیٹھا مجھے بھی نہیں لگا, بلال بھی سو گیا. اچھا معراج پہ جب میرا مدنی گئے سو رہے تھے کہ جاگ رہے تھے بھلا؟ سو رہے تھے اور پھر جبریل نے آ کر جگایا تھا. اگر یہاں اللہ جبریل بھیج کے جگا دیتے کوئی مشکل تھی؟ حضور سوتے رہے, صحابہ سوتے رہے, بلال سوتے رہے, سورج چڑھ گیا, فجر کی نماز قضا ہو گئی, سورج چڑھ گیا, وقت نکل گیا. سب سے پہلے حضور بیدار ہوئے, فرمایا پکڑو بلال کہاں ہے, چال آ گیا. آپ نے فرمایا تجھے جو ڈیوٹی پہ بٹھایا تھا کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا حضور جس اللہ نے اپنے نبی کو نہیں اٹھنے دیا میری کیا طاقت تھی. اللہ نے اگر اپنے نبی کو بھی سلا دیا ہے تو میری کوئی شان آپ سے زیادہ تھی کہ میں جلدی اٹھ بیٹھتا؟ میں نے اپنی طرف سے بڑا انتظام کیا لیکن تھکا ہوا تھا, ٹیک لگائی اور نیند آ گئی. حضور نے فرمایا جلدی کرو اس وادی سے نکلو, ان ھذا الوادی بھا شیطان, ایسی وادی جس میں نماز نہ ہو وہاں شیطان کے اثرات ہوتے ہیں, اس لیے جس گھر میں نماز نہ ہو سمجھو شیطان کا ڈیرا ہے. حضور نے وہ وادی چھوڑ دی اور نماز پڑھی. اللہ چاہتے میرے مدنی کو جگا دیتے لیکن حضور کا سونا امت کے لیے دین بن گیا کہ اگر ہم سو جائیں تو فجر کی نماز کیسے پڑھیں. ہمارے لیے دین بنا ہے کہ نہیں بنا؟ اگر حضور کبھی نہ سوتے اور ہمیں نیند آ جاتی اور نماز قضا ہو جاتی ہمیں مسئلہ کون سمجھاتا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے ہر بات میں ایک حکمت ہے. اب جناب یوسف علیہ السلام کا مسئلہ حل ہو گیا, پاک ہے کہ نہیں پاک. اب دوسری بات پہ آ جائیں کہ سورۃ الفتح میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے گناہ بھی معاف اور آنے والے بھی معاف, پچھلے بھی معاف اور اگلے بھی معاف. لفظ ذنب آ گیا ہے تو لہذا مراد گناہ ہے. اس بات کے بارے میں بھی غور کریں کہ اللہ پاک نے یہ قرآن کے لفظ ہیں سورۃ الفتح میں ہیں اور یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے. جب آمنہ کے لال تشریف لائے مکے والوں نے روک دیا, عمرہ نہ کر سکے, ان کے درمیان میں صلح ہو گئی. میرا مدنی واپس جا رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر کا نام آئے تو میں نے کیا کہا تھا, جب صحابی کا نام آئے کیا کہنا ہے؟ مسلمانوں اہل سنت جب حضرت عمر کا نام لیں تو دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. حضرت عمر کے نام میں آج بھی برکت ہے, نام لو شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ میرے مدنی کا فرمان ہے, فرمایا جس گلی میں عمر گزرے شیطان رستہ بدل دیتا ہے, شیطان اس گلی سے گزر بھی نہیں سکتا ہے. حضور نے فرمایا عمر تم جب آتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے, تو حضرت عمر کے نام میں بھی آج برکت ہے, نام لو تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے جب حضرت عمر کا نام آئے تو سب کہیں رضی اللہ ہو, رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا عمر, اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا انزل علی آیا, آج میرے اللہ نے مجھ پہ ایک آیت اتاری ہے قرآن میں.
سبحان اللہ.
اور آگے سنیں قرآن کی قیمت سنیں, فرمایا ایک آیت اتری ہے قرآن میں, اگر پوری کائنات کی بادشاہی کی چابی مجھے میرا اللہ دے دیتے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی قرآن کی اس آیت سے خوشی ہوئی ہے. اب آگے حضرت عمر نے پوچھا ایو آیت یا رسول اللہ, وہ کون سی آیت مبارک ہے حضور جس سے آپ کو خوشی ہوئی ہے؟ اب حضرت عمر فرماتے ہیں حضور اونٹنی پہ اور فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللہ نے فتح مبین کی خبر سنائی. اب صحابہ سے پوچھیں, صحابہ کہتے ہیں لوگ فتح مبین مکے کی فتح کو سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ فتح مکہ مراد نہیں بلکہ صلح حدیبیہ مراد ہے. اللہ نے حدیبیہ کی صلح کو فتح مبین فرمایا. البتہ حضرت عمر نے پوچھا کہ میرے آقا اس فتح کی خوشی میں مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا مکہ بھی فتح ہوگا. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ, تاکہ مٹا ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ذنب جو پہلے گزرے یا بعد میں, اور اپنی نعمت پوری کر دے اور تجھے صراط مستقیم پہ ثابت قدم کر دے. اب لفظ آیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس لیے اب یہاں بھی علماء کرام نے, کسی نے لکھا کہ گناہوں سے مراد نبوت کے پہلے کی کچھ باتیں ہیں, اور ما تأخر سے مراد نبوت کے بعد کی باتیں ہیں, اور کسی مولوی نے لکھا کہ نبی کے گناہ نہیں بلکہ آدم و حوا کے گناہ ہیں, ما تقدم سے مراد ان کے گناہ ہیں, اور ما تأخر سے مراد حضور کی امت کے گناہ ہیں, اور کسی مولوی نے لکھا کہ گناہ تو نہیں بلکہ امکان گناہ کو بھی اللہ نے ختم کر دیا. کہ میرا مدنی اگر کبھی تجھ سے گناہ کوئی ہو بھی جائے خدا نہ کرے وہ بھی میں نے معاف کر دیا ہے. ساری باتیں لکھی ہیں, لیکن غور کرو اللہ کے قرآن میں, فکر کرو تو گناہ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں بنتا, کیونکہ اگر گناہ معاف کرنے ہیں تو حدیبیہ کی صلح کا گناہوں سے کیا تعلق ہے؟ بھئی اللہ نے فرمایا ہم نے فتح مبین دی ہے, اس فتح مبین کی وجہ سے اگلے پچھلے گناہ, تو حدیبیہ کی وجہ سے اگلے پچھلے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ درود شریف پڑھو گے تو آئے گی. اب سمجھو میرے عزیز کہ حدیبیہ میں صلح ہو گئی, صلح کی وجہ سے ذنب کا کیا معنی؟ یاد رکھو میرے عزیز, ایک ذنب کا معنی ہے گناہ, ذنب کا معنی گناہ, اور ایک ذنب بمانے الزام گناہ, الزام گناہ. ایک تو ہوتا ہے گناہ, جب ہو ثابت ہو پھر بنتا ہے گناہ, اور پہلے ہوتا ہے الزام گناہ. تو ذنب دونوں لفظوں میں آتا ہے, گناہ کے معنی میں بھی اور الزام کے معنی میں بھی, یہ دونوں لفظوں میں. اب ذرا غور کریں, قرآن بھی سمجھ آ جائے گا, شان محمد مصطفیٰ بھی کھل جائے. اچھا, اب ذنب کا معنی عربی میں اگر اس کو زبر سے پڑھیں تو کہتے ہیں دم, جانور کی دم نہیں ہوتی, تو جیسے جانور کے ساتھ دم لگی ہوئی ہوتی ہے, الزام بھی آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس کے معنی گناہ بھی ہے اور الزام بھی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے قرآن سے مسئلہ پوچھیں, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام حاضر میرا اللہ, فرمایا فرعون کے پاس جا کے میری توحید سنا. فرعون کے پاس جا کے میری توحید کی دعوت دے. اب قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں, انہوں نے مجھ پر ایک الزام لگایا ہوا ہے, حالانکہ میرا گناہ تو نہیں لیکن انہوں نے تو الزام گناہ لگایا ہوا ہے, اگر میں گیا تو کہیں مجھے پکڑ کے وہ قتل ہی نہ کر دے اپنے اسی الزام میں. اللہ میاں انہیں ایف آئی آر پہلے درج کر کے رکھی. الزام کیا لگایا تھا؟ کہ آپ نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے. حالانکہ السلام کا عمل کیا تھا کہ وہ آیا جھگڑنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا؟ آپ تھپڑ سے بھی کوئی قتل کرتا ہے بھلا؟ تھپڑ لگا تو وہ اتفاق سے مر گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا گناہ کا, حالانکہ گناہ نہیں تھا. تو ذنب یہاں بمانے الزام میں آیا. اچھا اسی طرح حدیث میں آتا ہے اذا تصافا لم يبقى بينهما ذنب. حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ناراض ہوں اور پھر مل جائے مصافہ کریں تو اللہ نے فرمایا ان کے درمیان پھر ذنب باقی نہیں رہتا. وہاں علماء نے لکھا ذنب کیا بنا ہے؟ غل وشانا. ان کے سینے میں کوئی حقد کوئی بغض باقی نہیں رہتا. سلو ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. تو یہاں ذنب آیا غل اور شانہ کے معنی میں. اب جناب قرآن کو سمجھے انشاءاللہ سمجھ آ جائے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج سلو ہو گئی. قریش نے معاہدے پہ دستخط کر دیے, میرے مدنی اور قریش کے درمیان میں سلو ہو گئی. بڑا لمبا واقعہ ہے, بعد میں دیکھا جائے گا زندگی باقی. اللہ نے فرمایا اس سلو کی وجہ سے میرا محمد مصطفیٰ ہجرت سے پہلے جو کافر الزام لگاتے تھے وہ الزام بھی آج ختم, اور جو الزام ہجرت کے بعد لگاتے تھے وہ الزام بھی آج ختم. کیوں؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم ما تقدم من ذنبك وما تأخر. میرا مدنی آپ جب مکے میں تھے ہجرت سے پہلے تو کافر کیا کہتے تھے؟ کبھی کہتے تھے کذاب ہے, کبھی کہتے تھے کاہن ہے, کبھی کہتے تھے شاعر ہے, کبھی کہتے تھے ساحر ہے, کبھی کہتے جادوگر ہے, کبھی کہتے دیوانہ ہے, مجنون ہے. اللہ نے فرمایا وہ الزام بھی سارے ختم ہو گئے کہ اگر مجنون ہے دیوانہ ہے تو تم سلو کرنے کیوں آئے بیٹھے ہو؟ اگر میرا مدنی دیوانہ ہے, دیوانے سے کوئی معاہدے کرتا ہے؟ دیوانے سے کوئی سلو کرتا ہے؟ شاعروں سے کوئی معاہدے کرتا ہے؟ جادوگروں سے کوئی معاہدے کرتا ہے؟ وہ الزام پہلے والے بھی سارے دھل گئے. اور جب میرا مدنی تو نے ہجرت کر لی, ہجرت کے بعد کیا الزام لگا تھا؟ ہجرت کے بعد الزام لگایا انہ فرق بین الآباء والابناء. محمد مدنی لوگوں کو جدا کرنے والا ہے. بیوی کو خاوند سے جدا کر دیا, خاوند کو بیوی سے جدا کر دیا, باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا, بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. کوئی مدینے چلے گئے حضور کے ساتھ, کوئی مکے میں رہ گئے. اللہ نے فرمایا آج سلو کرنے کے بعد یہ الزام بھی ختم ہو گیا کہ ہم نے اب آنے جانے کی سلو کر لی ہے. جو تمہارے پاس آنا چاہے لے آؤ, جو میرے ساتھ رہنا چاہے میری مرضی اور اس کی مرضی ہے. فرمایا وہ پہلے الزام بھی ختم اور بعد والے الزام بھی. سمجھ آئی ہے بات؟ اب قرآن پاک کی آیت دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ نہیں؟ یہاں کوئی گناہ کا کیا تعلق ہے حدیبیہ میں گناہ کا قصہ آ گیا؟ یہ تو موقع ہے کہ میرا مدنی آج سلو ہو گئی. اور سلو بھی کیسی؟ اس میں شرط لکھی گئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکے آ جائے تو کافر واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینے بھاگ جائے تو حضور واپس کر دیں گے. تو جو توڑنے والا ہو وہ اتنی سخت شرط تو کبھی قبول. جو باپ کو بیٹے سے جدا کرنے والا ہو ایسی شرط مان سکتا ہوں کہ ابھی میرا مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تم لے جاؤ, اور اگر تمہارا کوئی کافر بھاگ کے آ جائے تو ہم تجھے واپس کریں گے. اور اسی جگہ میرا مدنی بیٹھا ہے, اور اسی جگہ ایک صحابی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا, وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور باندھا ہوا ہے, قید خانے سے نکلا ہے بیچارہ, اور بھاگتے بھاگتے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا ہے. مسلمانوں نے دیکھا تو مرحبا کہا, اور کافر جو سلو والے بیٹھے تھے نے کہا حضور معاہدے کا پہلا قیدی